وہ اللہ رب العزت تک بچانے کا سبب بنتا ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو آدمی بچائے. بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے. خدا نہ کرے کوئی شراب پینے میں مبتلا ہو, لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ شراب حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. زنا کو ہر آدمی حرام سمجھتا ہے, ناجائز سمجھتا ہے. اسی طریقے سے بعض گناہ وہ ہیں جن کو لوگ گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ اس زمانے میں آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دھڑلے سے کیا جاتا ہے. بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جو آدمی جانتا ہے کہ گناہ ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہے. اگر بات صرف اس حد تک ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ اگر گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے تو ایک دن اس سے پہلے بھی کر دے گا. لیکن جس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا اس سے توبہ کیسے کرے گا؟ جس بیماری کو آدمی بیماری نہ سمجھے اس کا علاج کیا کرے گا؟ علاج تو تب کرتا ہے جب آدمی یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں. تو جس طرح جسمانی علاج انسان کرتا ہے, اسی طریقے سے روحانی علاج بھی انسان تب کرے گا جب یہ سمجھے کہ میری روح بیمار ہے. اور روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ آج کل ہمارے یہاں روحانی علاج تعویز گنڈوں کو سمجھا جاتا ہے. جہالت کی بات کہ جی روحانی علاج کرا رہا ہوں, اور روحانی علاج سے مراد وہی سمجھتا بس تعویذ پہنا دیں گلے میں, کوئی دم درود پڑھ دیں, دم کر دیں, تو سمجھے روحانی علاج ہوگا. یہ روحانی علاج نہیں. پہلے تو روح کی بیماریاں سمجھیں پھر اس کا علاج کرائیں. ہمیں تو بیماریوں ہی کا پتہ نہیں کہ روح میں بیماریاں کیا کیا ہے. روح میں تعلی ہے, تکبر ہے, اور خود بینی ہے. آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے. بغض و عداوت ہے, دل میں کسی کے لیے بغض بھرا ہوا ہے. یہ ساری بیماریاں روحانی, یہ کہلاتی ہیں باطنی بیماریاں. رضائل بھی کہتے ہیں ان کو. تو ان کے مقابلے میں فضائل ہیں. تکبر ختم ہو جائے, تواضع پیدا ہو جائے. تو تواضع جو ہے یہ فضائل میں سے, آدمی متواضع ہو. اور تکبر رذائل میں سے ہے, بری چیزوں میں سے. تو تکبر کی جگہ تواضع. اور بغض و حسد انسان کو ہوتا ہے. تو حسد, یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے حسد جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس لیے حسد مت کرو کسی سے. عربی زبان الحمدللہ ایسی زبان ہے کہ تھوڑے سے جملے بہت بڑا مفہوم ادا کر دیتے ہیں. میں نے عرب میں دیکھا کہ گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو بہت زیادہ کسی لکھ دیا ٹرک میں, پپو یار تنگ نہ کر, پتہ نہیں ہارن دے کے پاس کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کوئی لکھتے ہیں. لیکن وہاں اس قسم کے جملے لکھ دیتے ہیں جو بڑے زومانے ہوتے ہیں اور بہت ہی نصیحت آمیز. ہم مثلا لکھا ہوتا ہے الحسود لا یسود, الحسود لا یسود, یعنی حسد سے فائدہ نہیں, سوائے اپنے آپ کو جلانے کے حسد سے کوئی فائدہ نہیں. دوسرے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. جس کے بارے میں ہمیں حسد ہے دل میں, اس کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے یہ حسد کر رہا ہے. تو اس لیے کہا کہ حسد سے کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ آدمی خود اپنی آنکھ میں چلتا رہتا ہے اور اپنی نیکی کی ضائع کرتا ہے. دونوں مصیبت, نیکی کی ختم, اس کے ساتھ ساتھ انسان جلتا رہتا, کڑتا رہتا, وہ طرح, اور اس کی وجہ سے پھر مزید گناہ پیدا ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ سارے گناہ ہیں, بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, گناہ کا گناہ ہونا معلوم نہیں ہوتا. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو گناہ معلوم نہیں ہے وہ بھی معلوم ہو جائیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر معلوم ہوں گے تو انشاءاللہ بچے. چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے بچے آدمی. بعض اوقات چھوٹا گناہ پھر بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. ادب اور احترام ہر ایک کا کرے آدمی. اختلاف اور چیز ہوتی ہے لیکن ادب احترام کسی کا نہ چھوڑے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ اگر کسی سے اختلاف بھی ہو تب بھی ادب کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑ. غالباً دہلی میں ایک مسجد تھی, وہاں کے جو امام صاحب تھے بہت ہی اچھا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. تو کسی بزرگ نے کہا کہ بھائی فلاں صاحب جو ہیں بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، تعریف کی ان کی اور کہا کہ وہاں نماز پڑھنی چاہیے. تو جو دوسرے جہاں صاحب جنہوں نے سنا انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ تو ہمارے حضرت کو گالیاں بکتا ہے، کافر تک کہتے ہیں، اور تم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہتے ہو. سن برا بھلا کہا. جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہمارے حضرت کو گالی بکتا ہے، وہی موجود تھے، غالب حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ، ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی. انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. جب صبح ہوئی فجر کی تو کہا کہ بھائی چلو نماز پڑھنے چلتے، سیدھے اسی مسجد میں پہنچ گئے. اب لوگ حیران ہو گئے، یہ سب نماز پڑھی. وہاں کے جو عالم تھے، امام صاحب تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ بھائی کچھ عالم شکلیں صورتیں ہیں، کیونکہ تقوی کا نور تو الگ ہی ہوتا ہے، چہرے سے نظر آ جاتا ہے. جب شکلیں ایسی دیکھی تو لوگ بھی متوجہ ہوئے، ہر ایک نے آگے بڑھ کر مسافہ بھی کیا اور پوچھا بھی کہ ایک دوسرے سے پوچھ لیں گے کون لوگ. نماز ختم ہو گئی، امام صاحب نے بھی بعد میں ملاقات کی، کہاں سے تشریف لائے، کون سا ہے، پتہ چلا کہ یہ مولانا محمود الحسن ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. تو اب وہ بڑا شرمندہ ہوا کہ میں تو ان کو کافر کہتا رہا اور یہ میرے پیچھے نماز پڑھنے آئے. حالانکہ یہ بات ایسی نہیں تھی کہ اسے معلوم نہ ہو، ہر ایک کو پتہ تھا. اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے میرے پیچھے آئے تو معذرت کرنے لگا، سر مجھے معاف کر دیجیے، اور میں نے تو آپ کو ایسے کہا اور آپ میرے پیچھے نماز پڑھنے آئے. تو دیکھیے ہمارے بزرگوں کی شان یہ ہے، مارتے بھی ہیں، روتے بھی نہیں، رونے بھی نہیں دیتے. مارتے ہیں لیکن رونے نہیں دیتے. تو ان کو بھی انہوں نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ تم نے جو ہمیں کافر کہا تو تم تک کسی نے غلط اطلاع پہنچا دی، اور اطلاع یہ پہنچائی کہ بھائی ہم گستاخ رسول ہیں. تو ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ جو گستاخ رسول کرے وہ مسلمان نہیں رہتا. تو تم نے اس بنا پر ہمیں کافر کہا، لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں تحقیق کرنی چاہیے تھی. تمہاری غلطی ہے کہ تحقیق نہیں کی، لیکن جس بنا پر کفر کا حکم لگایا وہ صحیح ہے. لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ جس نے تم تک یہ اطلاع پہنچائی وہ جھوٹ بول رہا ہے. میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیتا ہوں دوبارہ. اب وہ پیروں میں قدموں میں گرا جا رہا ہے کہ بھائی حضرت معاف کیجیے. لیکن اس طرح اپنے اخلاق سے ان کو، اور یہ بتایا کہ بھائی اختلاف رائے اور چیز ہے، لیکن ادب اور احترام کسی کا چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں. آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کسی سے محبت ہو تو ایسی محبت ہے کہ پوچھو مت، اور خدا نہ کرے اس کے خلاف کوئی بات دل میں بیٹھ گئی تو ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ اس سے نفرت کا اظہار، اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ پوچھو. یہ بھی ایک گناہ ہے. آدمی اپنا تعلق باقی رکھے، جس سے بھی رکھا ہے اسے وہ تعلق باقی رکھے. حتیٰ کہ بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے عالم سے یا کسی ایسے شخص سے بیٹھ ہو جائے، مرید بن جائے، بعد میں پتہ چلے کہ بھئی یہ بدعتی ہیں اور عقائد درست نہیں ہیں، تو واجب ہے کہ ان سے بیعت کو ترک کر دے، ختم کر دے. یعنی فوراً کسی اور نیک آدمی سے اپنا رابطہ کرے اور ان سے تعلق جوڑے، لیکن ان کی بے ادبی پھر بھی نہ کرے، انہیں گالیاں نہ کہے، انہیں برا بھلا نہ کہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیونکہ اس سے دین کا نقصان ہے، بہت نقصان ہے دین کا، روحانیت کا نقصان. اختلاف ہوتا ہے، بعض اوقات مناسبت نہیں ہوتی تو کوئی حرج نہیں. بہت سو کو بہت سو سے نہیں ہوتی، دنیا کے اندر بہت سو کو مناسبت ہوتی ہے، بہت سو کو نہیں ہوتی. کسی کی شخصیت کسی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، منبع اور ماوا اور ملجا اسی کو سمجھتا ہے وہ، اور کسی کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا تو ہوتا ہی ہے. تو مناسبت نہ ہو تو جہاں جس کا جی چاہے چلا جائے، اس سے اپنا تعلق جوڑ لے، لیکن یہ کہ دل میں پھر بھی بغض نہ رکھے اور دل میں برا بھلا نہ کہے، اس سے بچنا چاہیے، مطلب روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد مفتی رشید صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سب جانتے ہیں، ان کے پاس ایک صاحب جایا کرتے تھے. ہمارے مدرسے میں بھی ایک عرصے تک وہ پڑھاتے رہے، اور پھر اس کے بعد معہد الخلیل میں چلے گئے، وہاں بھی پڑھاتے رہے، ماسٹر صاحب تھے. تو جایا کرتے تھے حضرت کے پاس، بلکہ مرید بھی تھے ان کے. حضرت ایک مرتبہ حج کے لیے گئے تو ان سے کہا، بلکہ سب سے کہا کہ بھائی میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں، لیکن تم سب سے کہتا ہوں کہ تم جمعے کے لیے آتے رہنا یہاں پر، خالی آنے سے بھی تمہیں انشاءاللہ وہ فیض حاصل ہوگا جو میری موجودگی میں ہوتا ہے، آتے رہنا. یہ نہ ہو کہ میں چلا جاؤں تو پھر آؤ نہیں، کام پڑ جائے کسی کو، تو ایک الگ بات ہے، لیکن جس طرح تم آتے ہو معمول کے مطابق اس طرح آتے ہو. تو سب بات سب کو کہی، یہ بات خود انہوں نے مجھ سے کہی، ماسٹر صاحب نے یہ بات مجھے بتلائی. تو یہ کہنے لگے کہ میں نے بھی سنی یہ بات، لیکن پھر جب اگلا جمعہ آیا تو میں نے سوچا کہ حضرت تو ہے ہی نہیں، وہاں تقی عثمانی صاحب کا بیان ہوتا، چلو بیت المکرم سے یہاں پہنچ گیا. اور دو تین چار جمعے جتنے بھی تھے وہ یہاں پڑھتے رہے، اور جب مفتی صاحب آئے تو جا کے ان سے کہہ بھی دیا کہ حضرت وہ میں وہاں جاتا رہا، بڑے سخت ناراض ہوئے. فرمایا کہ بس اب تم میرے پاس سے چلے جاؤ، تمہیں مناسبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تمہیں کوئی فائدہ مجھ سے نہیں پہنچے گا کم از کم. انہوں نے بہت وہ کہا کہ معاف کرتے، کہتے معاف کرنے کی کوئی بات نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں فائدہ مجھ سے نہیں پہنچے، اس لیے تم تعلق اپنا کسی اور سے جوڑ لو، میرے پاس مت آؤ. وہاں تقی صاحب کے پاس گئے، انہیں جا کر یہ ساری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ تم جا کر ان سے شیخ سے معافی مانگو، ورنہ تمہاری روحانیت کو نقصان پہنچے گا بہت. یہ پھر دوبارہ بھی گئے، لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے قطعاً تم سے اب مناسبت نہیں رہی، اور تمہیں بھی یقیناً نہیں، اگر ہوتی تو میری بات کو تم ٹالتے نہیں، لہٰذا اب تمہیں تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم کسی اور سے ہو. خیر اللہ تعالیٰ تو سبھی کے ہیں نا، کام بھی بگڑی بھی بنتی ہے. حضرت کے پاس آ گئے ہمارے، حضرت والا کے پاس، اور حضرت سے آ کے ساری بات کہی. ہمارے حضرت حکیم بھی ہیں الحمدللہ، اور حکیم دونوں معنی میں ہیں، حکیم واقعتاً حکمت بھی جس سے تعلق ہے، اور حکیم جو حکمت دوسری ہے وہ بھی موجود ہے. حضرت نے ایک بات بڑی عجیب مسکرائے، اور ساری بات سن کے مسکرائے اور کہا کہ تمہیں کہا کس نے تھا کہ جا کے ان سے کہو یہ سب بات؟ پھر کہا کہ اگر کسی اور کوئی عورت کسی مرد کی طرف دیکھ لے اور جا کے پھر اپنے شوہر سے کہے تو بتاؤ شوہر کی غیرت کیا کرے گی؟ اچھا سمجھے گا وہ اس کو؟ نظر تو پڑ جاتی ہے نا کہیں، لیکن جا کے کیا میاں کو بھی بتاتی ہے عورت؟ اگر بتائے گی تو وہ وہی کرے گی جو مفتی صاحب نے کیا تمہارے ساتھ. بات باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، ہر بات جو ہے وہ بتانے کی نہیں ہوتی. پیارا حضرت نے پھر قید کر لیا انہیں، اور الحمدللہ حضرت سے بیٹھے ہیں ابھی. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ مناسبت بہت ضروری ہے. بعض اوقات بات باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی غیر محسوس طریقے پر وہ سب کچھ کرتا رہتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ تقوی اختیار کرے آدمی، تقوی کا نور اپنے چہرے پر سجائے، اور تقوی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی گناہ سمجھنا ہے. لوگ تو بڑے بڑے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، ماں باپ جو ہے اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتی، اسی طریقے سے بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہی، اور پھر اس پر ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات بعض خواتین کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے شوہر کو حاجت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں احساس ہی نہیں ہوتا، شوہر کی طرف ان کا رجحان ہی نہیں ہوتا. حضرت حالانکہ آپ یہ سمجھیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بچہ بیمار تھا، بچہ بیمار ہوا، شوہر کام پر سے چلے گئے اپنے، شام کو جب آئے آتے ہی انہوں نے پوچھا بچے کی طبیعت کیسی ہے، کہا کہ الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ نے سکون دے دیا، اور تم بس ہاتھ واتھ دھو لو، کھانا لے آؤں. ان کو کھانا وانا کھلایا، اس کے بعد پھر اپنے شوہر کے قریب بھی ہوئی، اور بعد میں جب صبح ہو گئی تو اس وقت جو ہے یہ بات بتایا، پوچھی بلکہ کہی کہ، یا اسی وقت کہی کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اپنی امانت لے لے تو اسے، یعنی کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائے اور پھر اپنی چیز مانگے تو اسے دے دینی چاہیے یا نہیں؟ شوہر نے کہا فوراً دے دینی چاہیے. تب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ ہمیں امانتاً دیا تھا اور اپنے پاس بلا لیا. تو بڑے سخت ناراض ہوئے بیوی پر کہ تم نے نہیں بتایا. بہرحال صبح ہوئی تو لازم خدمت میں بھی گئے اور جا کر یہ شکایت بھی ان سے کی کہ میری بیوی نے یہ عمل کیا. تو اللہ رب العزت اس عمل سے بہت خوش ہوئے ان کی بیوی، اور اس رات کے ملاپ سے اللہ رب العزت نے انہیں انتہائی نیک اولاد صالح عطا فرمائی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اب یہ اس چیز کا خیال رکھنا بیوی کے لیے اپنے شوہر کا، اس کی ضرورت کا، اس کی حاجت کا، یہ بعض اوقات رکھتی نہیں عورتیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتی. تو یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ یہ بھی ایک گناہ میں شامل ہے، آدمی اس کا بھی خیال رکھے. ہم نے تو اپنے بچپن کے زمانے میں یہ بات سنی کہ ایک خاتون تھی، اس کا شوہر بڑا ظالم تھا اور بیوی ایسی فرما بردار تھی کہ وہ شوہر کے لیے اس حد تک، یعنی آج کل تو شاید اس کا تصور بھی نہ ہو، یہ کرتی تھی کہ چمٹا بھی ساتھ رکھ دیتی تھی، پھکری بھی رکھ دیتی تھی، ڈنڈا بھی رکھ دیتی تھی، جوتی بھی رکھ دیتی تھی، جس سے جی چاہے مار لے. مارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کبھی پتہ چلے کہ یہ قصہ سن کے جا رہا ہو تو اس کے بعد کہو کہ بھائی یہ چیز رکھا کرے. یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ بات بتلانے مقصود ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ایسا احترام ہوتا تھا اپنے شوہر کے لیے دل میں. آج لوگ بہت ہی نکچڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جو ہے وہ ناک چڑھاتے ہیں. تو بہرحال دونوں طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ شوہر بیوی کے حق ادا کرے، بیوی شوہر کے حق ادا کرے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں. جھگڑا تبھی ہوتا ہے جب کہیں کسر اور کمی ہوتی ہے. شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا تو لڑائی ہوگی، بیوی شوہر کے حق ادا نہیں کرے گی تو جھگڑا ہوگا. تو چہرہ کارے کو نہ داخل کے بعد آئے پشیمانی. عقل مند آدمی ایسا کام کیوں کرے کہ جس سے پشیمانی ہو بعد میں؟ تو پہلے ہی سمجھ لے. عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے، اور اچھی طرح عقل مند عورت وہی جو اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ کر اس کے کہے بغیر اس کی ضرورتوں کو پورا کرے کہ میرا شوہر کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. تو جو چیزیں خوش کر دینے والی ہوں وہ کام کرے جس سے میاں خوش ہو. اسی طرح شوہر بھی بیوی کے مزاج کو سمجھے کہ اس سے ہی بعض چیزوں میں تکلیف ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھے کہ جس سے اسے تکلیف نہ ہو. حدود شرع میں رہتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں تو انشاءاللہ کسی کو کسی سے تکلیف نہیں پہنچے گی اور گناہ والی زندگی بھی نہیں. ورنہ بعض اوقات شوہر کو بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہوتا رہتا اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہوتا اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اسے بھی علم نہیں ہوتا. اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں ہمیں اس بات کا احساس نہ ہو رہا ہو تو یا ہو رہا ہو تو ہمیں یا کوئی احساس دلا دے تو پھر معلوم کرنے والوں سے معلوم کریں کہ اس سلسلے میں ہم کیا کریں، پھر صحیح بات جب معلوم ہو جائے اس کے مطابق عمل کریں. بہرحال یہ ساری چیزیں، تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی تاج ہے جس کو آدمی سر پہ پہن لے گا کہ میں تقویٰ کا تاج رکھتا ہوں، خود بخود نظر آتا ہے. تقوی کا تاج ایسا ہے کہ جب آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے تو خود بخود نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بھئی آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر دے، کیونکہ ہم سب گناہگار بھی ہیں، کچھ نہ کچھ کمی بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، کچھ نہ کچھ کیا بلکہ سر سے لے کے پیر تک سراپا جو ہے وہ ہم میں کمی اور کوتاہیاں ہی ہیں. اللہ تعالی کے حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، اور ان سے ان کے حقوق کی ادائیگی کا ہم اعتراف جب یہ کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ یہی ہمارے طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق.
کیا برباد جس نے آخرت کو اپنی غفلت سے، کیا برباد جس نے آخرت کو آخر فائدہ کیا اس کو دنیا کے موارد سے، بھلا پھر فائدہ کیا اس کو دنیا کے موارد سے، جو دل سے غیر مخلص وہ وفاداری سے آئی ہو، جو دل سے غیر مخلص وہ وفاداری سے آئی ہو، بہت محتاط رہنا چاہیے پھر ایسے خادم سے، بہت محتاط رہنا چاہیے پھر ایسے خادم سے، صحبت ہو نہ درد دل کی نعمت ہو نہ دل کی صحبت ہو نہ درد دل کی نعمت ہو تو پڑھ لکھ کر بھی وہ محروم ہوگا قلب سالم سے تو پڑھ لکھ کر بھی وہ محروم ہوگا قلب سالم سے.
ایسے ہی لگ رہا ہے جی؟ تھوڑے تھوڑے زیادہ آ رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ لوگ پڑھ لکھ تو جاتے ہیں لیکن پڑھنا لکھنا صرف اس حد تک نہیں ہے کہ کتابیں پڑھ لی. غالباً ایک بزرگ کا قول یہ ہے کہ لوگوں نے کتب بینی کی ہے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ تم نے تو کتب بینی کی ہے, یعنی کتابوں کا مطالعہ بہت کیا ہے اور ہم نے کتب بھی نہیں کی. کتب اور کتب میں بہت فرق ہے. کتب کتاب کی جمع ہے, کتابیں پڑھ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ پڑھ لیے, لکھنا پڑھنا آ گیا, لیکن درد دل جو ملتا ہے وہ کتابوں سے نہیں ملے گا, وہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گا. تو درد دل جو ہے اس وقت آئے گا دل میں جب کسی اللہ والے کا درد اپنے دل میں جذب کرے گا, اور اگر کسی کی صحبت میں بیٹھے گا تو آدمی کے دل میں درد بھی پیدا ہوگا, اس کی صحبت کے اثرات سے آدمی کا دل جو ہے پھر دل بن جائے گا. لیکن اگر صحبت اختیار نہیں کی, یعنی کتابیں تو پڑھتا رہا لیکن کتب بھی نہیں کی. کتب جو ہے یہ ایک عہدہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں, جیسے غوث ہے, کتب ہے, ابدال ہے, تو اسی میں ایک کتب کا بھی. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تم نے کتب بھی نہیں بہت کی, ہم نے کتب بھی نہیں کی, یعنی ہم نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں, ہم نے انہیں پڑھا ہے, اور تم صرف کتابیں پڑھتے رہے ہو. تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. آدمی کا دل درد دل اس وقت حاصل کرتا ہے جب اہل دل اور اہل درد کے پاس وہ جا کر بیٹھے, ان کی صحبتیں اٹھائے. اور یہ صحبت ایک دو روزہ نہیں ہونی چاہیے, مسلسل ہو تو پھر اس کا اثر بھی آتا ہے. ایک دو دن سے خالی فرق نہیں پڑتا, لیکن مسلسل کسی کی صحبت میں رہے تو انشاءاللہ پھر صحبت کا اثر ہوتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کی خدمت میں خان صاحب آیا کرتے تھے. پہلے زمانے میں مونچھ کے ساتھ داڑھی بھی چڑھایا کرتے تھے لوگ, یعنی داڑھی کو بھی یوں کھینچتے تھے اوپر کوٹ اس طرح. بعض ابھی بھی بلوچستان وغیرہ میں بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح سے. تو بہرحال یہ کوئی شریع حیات تو ہے نہیں. حضرت خاموش رہتے تھے, کچھ انہوں نے فرمایا نہیں. کافی عرصے صحبت انہوں نے اٹھائی لیکن رہے ویسے کے ویسے. تو کسی نے پھر حضرت سے کہا کہ حضرت اتنے عرصہ ہو گیا یہ ساتھ رہتے ہیں لیکن ابھی تک اپنی انہوں نے جو ہے وہ شکل و صورت کو تبدیل نہیں کیا. حضرت خاموش رہے لیکن بعد میں کسی وقت ان سے کہا کہ میاں خان صاحب دو باتیں ہیں, یا تو میں تم جیسا ہو جاتا ہوں یا تم مجھ جیسے ہو جاؤ, یا تو میں بھی یہی کام شروع کر دیتا ہوں کل سے, یا پھر تم مجھ جیسے ہو جاؤ. تو پھر اس نے معذرت بھی کی, کہا کہ حضرت آپ مجھ جیسے کیوں ہوں گے, میں ہی آپ جیسا ہو جاتا ہوں. تو بہرحال یہ بھی صحبت کی وجہ سے فوراً اثر ہو گیا اس بات کا, ورنہ اتنی سی بات کا بھی کون آج اثر لیتا ہے, دس دفعہ کہہ دو. تو لیکن حضرت کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کیوں بدلیں گے, میں اپنے آپ کو بدلتا ہوں. تو اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں آدمی اپنے آپ کو بدلے. الحمدللہ یہ بات نظر آتی ہے کہ آدمی جب کسی کے پاس جاتا ہے اس جیسی شکل و صورت, اس جیسا لباس, اس جیسی ٹوپی, یہ ٹوپی اس طرح کی پہننا کوئی ضروری نہیں, لیکن آدمی محبت میں ایسا کرتا ہے. تو ورنہ کوئی نہ ٹوپی ضروری نہ کوئی لباس ضروری کوئی خاص قسم کا, بلکہ اللہ نے جیسا بھی دیا کبھی کیسا کبھی کیسا پہنتا رہے, لیکن اگر پہنے گا تو اس سے سامنے والے کو خوشی ضرور ہوتی ہے. میں چاہے یہاں پر اڑوں نہ اڑوں لیکن اپنے شیخ کے پاس جاتا ہوں تو عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم ٹوپی پہن لوں جس سے شیخ کو خوشی ہو. لیکن مسئلے کا پتہ ہے الحمدللہ کہ وہ فرض و واجب نہیں, نہ فرض و واجب سمجھتے اور نہ وہ ہی اس کو فرض و واجب کہتے. اگر ایسا ہوتا تو وہ بھی کہتے بھی تم ضرور اڑو, کبھی نہیں کرو. لیکن صرف اتنی بات سے یہ ہے کہ آدمی کو جو ہے وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا وہ کبوتر طوطوں کے ساتھ اڑا ہو، تو کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑے گا نا اور باز باز کے ساتھ اڑے گا، تو کم از کم ایک جیسا تو نظر آئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وہی گردن ہلا رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آہ سوزندہ سمجھتے ہو، وہ آہ جو آگ لگا دے، سوختن سوزیدن فارسی کا مصدر ہے، اسی سے ہے سوزندہ. تو وہ آگ جو دلوں میں آگ لگا دے، وہ آگ، وہ آہ جو اللہ تعالی کے عرش کو ہلا دے، یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ظالم کو اپنے مظالم سے ڈرنا چاہیے. جب کسی کے پاس ایسی آہ ہے سوزندہ ہو، یعنی آگ لگا دینے والی اور اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی آہ جس کے دل میں ہو، تو آدمی پھر ظلم کرنے سے بچے. ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم کی آہ اس کو لے ڈوبے. بطرس ازاہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال نہیں آئے. فارسی زبان کا شعر ہے کہ بطرس ازاہ مظلومہ، مظلوموں کی آہ سے ڈرو کہ ہنگامے دعا کردن، کہ جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے صبح کے وقت، تو اجابت از در حق بہر استقبال میں آیا. قبولیت جو ہے استقبال کرنے کے لیے پہنچتی ہے اس آگ کا، اللہ تعالیٰ کے دربار سے قبولیت استقبال کے لیے آگے بڑھتی ہے کہ میرے مظلوم بندے کی آہ ہے، اس آہ کا استقبال اللہ کے حق سے کیا جاتا ہے. اس لیے کہا کہ آہ سوزندہ جو ہے یہ فلک کو ہلا دیتی ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے. کیا مشرا ہے پہلا؟ یعنی کوئی ایسا بھی شخص ہو سکتا ہے کہ وہ آہ بھرتا ہے تو فلک پر اس کی آہیں سنی جاتی ہیں. حدیث شریف میں بھی مضمون آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بعض بندے اتنے پیارے ہیں، دنیا کے اندر اگر وہ کسی معاملے پر قسم کھا لیں تو اللہ اس کا معاملہ ویسے ہی کرے. یعنی قسم کھا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوتا. لیکن یہ ایسے ہی ہر آدمی کے لیے تو نہیں ہوتا. جس کے دل میں واقعتاً اللہ کی محبت ہو، درد دل ہو اور اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ ناراضن ہو، تو پھر اس آہ کا اثر آسمانوں پر بھی ہوتا ہے. اسی کو اس میں ذکر کیا گیا. تو ہمیں چاہیے کہ کسی کو تنگ نہ کریں، ظلم نہ ڈھائیں کسی پر. اب چاہے وہ، میں پھر آ جاتا ہوں کہ شوہر بیوی پر یا بیوی شوہر پر ظلم کر رہی ہو، تو اس سے بچیں. اس لیے کہ اگر مظلوم شوہر ہوگا تو اس کی آہ بھی لے ڈوبے گی، اور اگر بیوی مظلوم ہوگی تو اس کی آہ بھی لے ڈوبے گی. اس لیے کسی پر ظلم مت کرو، بلکہ کوشش کرو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی توفیق دے.
کسی کی آج سو زندہ فلک پر ناراض ہو، کسی کی آج سو زندہ فلک پر جو ہو عالم سے جو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے منور کر دے عالم مجھ کو تقویٰ کے عالم سے منور کر دے عالم مجھ کو تقویٰ کے عالم سے تیرے در تک جو پہنچا دے ملا دے ایسے عالم سے تیرے در تک جو پہنچا دے ملا دے ایسے عالم سے.
دونوں شعروں میں قطب بینی کا کی طرف رغبت دلائی ہے. آفاق کو بھی کہہ دیا ہے اگر آفاق سمجھ لیے. کتب خانے تو بہت ہیں آفاق میاں, پورے آفاق میں, آفاق عالم میں, لیکن بجائے کتب کے قطب کے پیچھے پڑھو, انشاءاللہ کتابیں بھی خود سمجھ جاؤ. بعض حضرات ایسے ہیں کہ عالم نہیں ہوتے, ہمارے ادھر ڈاکٹر یارفی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے, حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے, لیکن بڑے بڑے عالم ان کی جوتیوں میں بیٹھتے تھے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سی آئی ڈی انسپیکٹر تھے, ڈپٹی کلکٹر تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حالت دل کی بدل دی. حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خلیفہ ہیں جامعہ شرفیہ لاہور کے, حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء ان کی جوتیوں میں بیٹھتے تھے. صرف کیا کہ انہوں نے اپنے شیخ کی اور اپنے جو وقت کے قطب تھے ان کی صحبت اٹھائی اور اس صحبت سے فائدہ حاصل کیا. خود حضرت ڈاکٹر بھائی عارفی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں, پہلے وکیل تھے, اس کو چھوڑا وکالت کو اور ہومیوپیتھی ڈاکٹر بن گئے, اور اس کے بعد کتنی کتابیں لکھی ہیں آپ دیکھیے. احکام میت ان کی پڑھ لیجیے, اسوہ رسول اکرم ان کی پڑھ لیجیے, اور اسی طریقے سے اپنے شیخ کے, یعنی سارے کے سارے, وہ کہتے تھے میں سر سے لے کے پیر تک اپنے شیخ کی ہی تفسیر ہوں بس, میں نے کسی کی صحبت نہیں اٹھائی, جو کچھ حاصل کیا از اول تا آخر اپنے شیخ سے حاصل کیا. لہذا ان کے انگ انگ میں جو رنگ بھرا ہوا تھا وہ اپنے شیخ کا کامل تصویر تھی. اور بڑی بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں حضرت نے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے حضرات جو اس وقت بھی الحمدللہ موجود ہیں ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحبت بابرکت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بلکہ یہ بھی دعا کر لو کہ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے اپنے فضل و کرم سے.